خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 پیج نمبر 8 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال چلیں.
یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں کہ ایک ہی وقت میں کتنی دفعہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ شکریہ.
ایک ہی وقت میں بیرون نماز سارے سجدے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ حجت پوری ہونے کے لیے یہ بھی ہے کہ ساری آیت سجدہ پڑھنی ہے. ایک وقت میں زیادہ سجدے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر وہی ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو جب تلاوت کی جائے اور آیت سجدہ آ جائے تو فوراً سجدہ کر لے، اور اگر اس وقت سجدہ نہیں کر سکتا تو بہتر یہ کہ یوں کہہ لے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ نماز کے باہر کا مسئلہ ہے، نماز کے اندر کے مسائل میں فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سید ارحمدی کرام متاری عرض کر رہا ہوں. میرے علیہ سے عرض ہے کہ نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت کیسے پیدا ہو؟ ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دی.
نیکیوں کے فضائل پڑھیں گے، نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ نیکوں کے ساتھ نیکیوں سے بھی محبت پیدا ہوگی، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں گے اور برائیوں کی ہلاکت خیزیوں سے واقف ہوں گے، مطالعہ کریں گے، سنیں گے، تو اس طرح پتہ چلے گا کہ بھائی برائی میں کیا کیا نقصانات ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح برائیوں سے نفرت بڑھتی چلی جائے گی اور اپنا جو آپ چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا. اب بروں کی صحبت بھی نہیں چھوڑنی اور برائی چھوڑنی ہے تو یہ نہیں ہوگا. چولہے میں ہاتھ ڈالنا اور ہاتھ نہ جلے یہ چاہنا کام نہیں دے گا. دیوار میں سر ماریں گے سر نہ پھٹے یہ چاہنا کام نہیں دے گا. چاہنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو بھی یعنی کہ لوازمات ہے وہ پورے کرنے ہوں گے.
برے دوستوں کے تعلق سے بھی شاید مائنڈ جو ہے نا وہ مختلف ہے. اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ کے دوست برے تو نہیں ہیں، نہیں میرے دوست نہ شرابے پیتے ہیں، نہ نشہ کرتے ہیں، نہ جوا کھیلتے ہیں، نہ اس طرح کوئی گندے اور کالے کاموں میں پڑتے ہیں، لیکن ان کو کہیں کہ آپ کے دوست نماز پڑھتے ہیں تو برا نماز تو نہیں پڑھتے. آپ کے دوست آپس میں بیٹھ کر مستی مذاق میں گالم گلوچ کرتے ہیں، گالم گلوچ تو کرتے ہیں، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو چار جو اس طرح کے جو گناہ ہیں صرف انہی کو لوگ اپنے لیے دوستوں کے لیے برا سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو گناہ کی فہرستیں ہیں اس میں شاید لوگ اس کو گناہ سمجھ اس کو وہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے کہ یہ بھی اتنے عظیم گناہ ہیں کہ ان گناہوں کے عادی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے.
ہے حقیقت یہ کہ شرابی کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا, نماز کا پوچھے گا بھی نہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے, نوکری کتنی آمدنی ہے بھائی اتنی آمدنی ہے, اب وہ کون سی ہے تو وہ فلاں سود کے ادارے میں کام کر رہا ہے, یہ چل جائے گا اپ ٹو ڈیٹ, سود کھاتا ہو سود کھلاتا ہو یہ چل جائے گا. ہاں اگر بولے چوری کرتا تو نہیں چلے گا, ڈکیتی مارتا تو نہیں چلے گا, بے شک چوری ڈکیتی حرام ہی ہے اور سود کھانا ہو
سب پولیس پکڑ کے لے جاتی نا چوری ڈکیتی میں, اور سود کھانے والے کو پولیس پکڑتی نہیں ہے,
پولیس سلوٹ کرتی ہے اس کو, شاید اپنے اور بھی کوئی نوازش ہو جائے. تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں, سارے پولیس سلوٹ نہیں کرتے, ایک مثال دیا جا رہا ہوں, جب ٹریفک پولیس والا پکڑتا ہے تو وہ آپ بولو یہ سود کا ہے تو وہ لگا میں کون سا حلال لے رہا ہوں, اگر یہ حلال بھی ہے تو میرے لیے حرام ہے آنے دے. تو یہ کہ مطلب بعض چیزیں دیکھی جاتی ہیں بعض چیزیں نہیں دیکھی, اللہ کی نافرمانی یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی دیکھنا مقصود نہیں ہوتا, دنیاوی اعتبار سے جو گناہ معیوب ہیں تو ان کو دیکھنا ہوتا ہے, شراب پینا معیوب ہے, ڈکیتی کرنا معیوب ہے, قتل کرنا معیوب ہے, جھگڑے کرنا مارا ماری کرنا یہ معیوب ہے, اور چیزیں بھی اگرچہ معیوب ہیں لیکن اس چونکہ معاشرے میں اتنا نماز نہ پڑھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا, بے نمازی کو کوئی برا نہیں کہتا. بہرحال یہ کہ بے نمازی کے بارے میں سوال ہوا تھا بارگاہ اعلیٰ حضرت میں فتح رضویہ شریف میں, اس طرح ہے کہ نماز قضا کرتا ہوں اس کی صحبت میں رہنا کیسا, یا نماز نہ پڑھتا ہو اس کی صحبت میں, اعلیٰ حضرت فرمایا اس کو سمجھایا جائے, نہ مانے تو ہے تو وہ یعنی کہ فوراً اس کی صحبت چھوڑ دے اس قابل, اس طرح کا جواب دیا اور یہ آیت مبارکہ کوٹ کی, وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد پھر تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے کہ کافر بد مذہب اور فاسق, یہ تین کیٹیگری ہے ظالم کی. تو اب تو خیر وہ صحبت ہوگا ظالم
بھائی, یہاں اگر آپ کی میں چاہوں گا کہ مدی مذاق ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے, سورہ نساء کی آیت نمبر 31 کے تحت مفتی صاحب نے یہاں 40 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے, صرف نام لکھیں کہ یہ کہ اور لکھا ہے کہ ہم 40 گناہوں کی ایک فہرست بیان کرتے ہیں جن میں اکثر کبیرہ ہیں, تاکہ کم از کم یہ تو علم ہو کہ یہ گناہ ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا, ریاکاری, کینہ, حسد, تکبر, خود پسندی میں مبتلا ہونا, تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا, بدگمانی کرنا, دھوکہ دینا, لالچ, ہرس, تنگ دستی کی وجہ سے فقرا کا مذاق اڑانا, تقدیر پر ناراض ہونا, گناہ پر خوش ہونا, گناہ پر اصرار کرنا, نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا, باری کے دنوں والی عورت سے صحبت کرنا, جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا, صف کو سیدھا نہ کرنا, نماز میں امام سے سبقت کرنا, زکوٰۃ ادا نہ کرنا, رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا, قدرت کے باوجود حج نہ کرنا, ریشمی لباس پہننا, مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا, عورت کا باریک لباس پہننا, اترا کر چلنا, مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا, تھپڑ مارنا, گریبان چاک کرنا, مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا, سود لینا دینا, حرام ذرائع سے روزی کمانا, ذخیرہ اندوزی, شراب بنانا پینا بیچنا, ناپتول میں کمی کرنا, یتیم کا مال کھانا, گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا, مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا, غیر کے مال پر ظلمن قابض ہو جانا, اجرت دینے میں تاخیر کرنا اور امانت میں خیانت کرنا. یہ چند لکھیں, اس کے علاوہ اور بھی بیان مفتی قاسم صاحب نے اپنی تفسیر سرات الجنان میں یہ نقل کی.
اب ان میں کچھ تو ایسے کہ ان کا اجرا کی نہیں ہے جب تک ان کی صراحت وضاحت نہ کی.
اب 76 کبیرہ گناہ جو دعوت اسلامی نے جو شائع کی ہے کتاب, اس کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. وہ آپ نے جو بیان کیا نا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہے,
اس میں جہنم میں لے جانے والے اعمال میں 700 کبیرہ کا ذکر.
یہ بہت اچھی بات کی کہ اگر کسی کو کہا جائے گا آپ جس سے اپنی بیٹی دے رہے غیبت کرتا ہے تو وہ آئیے ہی اس کے میرے سے زیادہ تھوڑی کرتا ہوگا بدقسمتی کے ساتھ. اللہ کی پناہ. جی سوال چلائیں.
اعتکاف کے لیے آج عمر کیا ہے کہ کس عمر سے ہم اعتکاف کر سکتے ہیں؟ 13 سال یا 14 سال یا 15 سال یا 18 سال؟ پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
بچہ بالغ ہوتا ہے یا بچی بالغاہ ہوتی ہے تو اس وقت ان پر شریعت کے احکام لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے اعتکاف سمجھدار بچہ کر تو سکتا ہے لیکن یہ کہ سنت موقع علل کفایہ جو ہے تو وہ بالغان کے ادا کرنے سے.
اس میں یہ ہے کہ جن کے لیے سنت موقع ہوتی ہے یا جو جن پر فرض ہوتی ہے کفایہ جن سے ہوتا ہے تو وہ مکلف جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہی ہوتا ہے.
نابالغ کے ذریعے سنت موقع علل کفایہ میں یعنی وہ سمجھدار ہے کر لے اعتکاف ثواب کا حقدار ہے لیکن یہ کہ وہ اگر جیسے پورے شہر میں ایک ہی کرے تو یہ سب کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا. سب سنت ترک کرنے کا مطلب مجرم قرار پائیں گے.
کیا زمین کی مالیت کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے؟
جی بالکل اس کی بعض صورتیں موجود ہیں اس میں ڈیٹیل ہے لیکن بلا فرض ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ضرورت کے علاوہ ہو تو اس کے فرض ہونے کی شرائط موجود ہیں. رفیق الحرمین میں بھی ہیں اور باہر شریعت کے اندر بھی موجود ہیں.
کیا ڈیوٹی ٹائم میں تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟
ڈیوٹی بھی ہے حفظ بھی ہے اور ڈیوٹی میں فرق بھی نہیں پڑتا. خاص کر کے وہ جو مالی ہوتے ہیں چوکی دار ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو مطلب جن کا کام ایسا ہو اور دھیان بھی نہ بٹے کام ان کا جو درمیان درجے کا کام کرنا ہے وہ بھی کرے. چوکی دار ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوتا ہے جیسے یہ کوٹھیوں بنگلوں پر اس کا کام تو ہوتا نہیں خالی وہ چوکی دار ہی کرتا ہے. حافظ ہے تو پڑھتا رہے تو درس جو بھی مالک ہے وہ ناراض مسلمان سے ناراض اچھا ہوگا نہیں بلکہ خوشی ہوگا. یہ چوکی داری کا کام تو کر ہی رہے تو جیسا کام
جیسا
اب مشین چلا رہا ہو تلاوت کر رہا ہے تو مشین یوں چلا رہا ہے تلاوت کرے گا تو یوں چلائے گا تو کام میں فرق تو پڑے گا نا. یہاں اجازت نہیں ملے گی یعنی درمیانے درجے کا کام تو کرنا اس پر لازم ہے نا. جو سروس کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے فل فاسٹ کرنا بھی ضروری ہے اور سلو کرنا بھی اجازت نہیں ہے درمیانہ.
کہتے ہیں ہم کھانے کی چیزیں بنانے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں مالک سے چپ چپ کر چیزیں وغیرہ کھانا کیسا؟
چھپ کر کھا رہے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے پتا ہے کہ غلطی کر رہے ہیں مالک دیکھ جائے گا تو روکے گا اس کے ناجائز ہونے کی تو بالکل سامنے سب نہیں ہے.
قلب سلیم کی کیا علامت ہے؟
سلامت دل بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کامیاب وہی ہے جو قلب سلیم لے کر گیا باطنی امراض سے پاک ہو جیسے کہ کفر و شرک سے تو پاک ہونا یہ تو شرط ہے ہی مطلب مسلمان کا ورنہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. کفر و شرک سے پاک ہو بغض و کینہ حسد عداوت تو اس طرح کے مطلب باطنی امراض سے جو دل پاک ہوتا ہے وہ دل قلب سلیم سلامت دل کہلاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه
محمد. جی میرا نام محمد عمران ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں نے درس نظام کیا ہوا ہے اور میرا باپا جان سے سوال یہ ہے کہ میں دعوت اسلامی کے ماحول سے جوڑنا چاہتا ہوں اور دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ آپ کو مبارک ہو آپ نے درس نظامی کیا ہے. اللہ اور برکت دے اور اللہ کرے آپ کو یاد بھی رہے اور ان پر عمل بھی نصیب ہو. اس میں کوئی ممبر شپ تو ہے نہیں دعوت اسلامی کی. آپ جہاں بھی ہیں اپنے وہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے مل کر وہ اگر اجازت دیتے ہیں آپ کو تو درس دیں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ پڑھائیں، جو بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کے تحت آپ کریں، اللہ برکت دے، مدنی قافلے میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع سنتوں بنا اٹینڈ کریں، اس طرح یہ کہ 12 دینی کام ہیں، ان 12 دینی کاموں کو اپنے اوپر اوڑھ لیں، خوب سنتوں کی دھمیں مچائیں، تو آپ تو ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے تو آپ دوسروں سے بہتر کام کر سکیں گے انشاءاللہ، ہمت کریں اور اپنے ذمہ دار سے مل کر ترکیب بنائیں، اگر وہ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں آپ کو اور آپ قبول کرتے ہیں تو وہ اور بھی اچھا ہو جائے گا، اور یہ ذہن میں لانا نہیں ہے کہ میں درس نظامی کیا ہوں، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، میں ان کے ماتحت کیسے کام کروں، تو یہ مشکل ہو جائے گا، یہ ایک طریقہ کار ہے، اب جیسا کہ میں درزی ہوں اور آپ سنار ہیں، سنار کا درجہ ہی بڑا ہے، سونا زیورات، لیکن میں درزی ہوں اور آپ اگر کو چاہتے ہیں کہ آپ وہ درزی کا کام کریں تو آپ بولیں کہ تم اٹیا میں مشین پر بیٹھو، میں تو ہوں سنار، تو ذرا کپڑوں کا کنڈا ہی کریں گے، تو جو کام کرنا ہے اس کام کے ماہر کے ساتھ مل کر ہی کام ہو سکتا ہے، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کریں گے، اللہ پاک آپ کو برکت دے گا، ویلکم، موسٹ ویلکم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایسے کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو مجھے بھی ملے ہیں کہ یار ہم دعوت اسلامی کا کام کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، وہ شاید ان کو واقعی یہ لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کو ممبر شپ ہے، کوئی ہم کو یوں بام بھرنا پڑے گا، تو آپ نے ماشاء اللہ اچھی رہنمائی فرمائی ہے.
ایسے مجھے جب شروع تھا نا
جی،
شروع میں تو خطوط آتے تھے ہم کام کریں کیا، میں بھی لکھتا تھا پھر یوں کرو یوں کرو یوں کرو، ایک دور تھا نہ اس وقت ہمارے پاس کاپیئر ہوتا تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا ہوتا تھا، نہ کوئی ہیلپر ہوتے تھے، لکھتا رہتا تھا، بے شمار لوگوں کے جس کو میرے اصل لکھائی کے لیٹر اب بھی ہو سکتا ہے، کسی نے رکھے ہوں گے، کسی نے نہیں رکھے ہوں گے، آہستہ آہستہ پھر مجلس نام نہیں تھا، آپ لوگ تو تھے نہیں اس وقت، تو وہ کچھ ایسے ہیلپر میں نے لیے، میں پھنس جاتا میں کیسے لکھوں یار، بیانات کروں کیا کروں، ادھر بھاگوں قافلے میں جاؤں، قافلہ بھی نہیں بولتے تھے ہم اس وقت، وفد بولتے تھے شروع میں، تو پھر یہ کہ وہ لکھ کر دیتے تھے، میں اس کو چیک کرتا تھا اور سائن کرتا تھا، ارے وہ بھی ایسا دماغ مطلب ایسی غلطیاں کرتے تھے، میں تنگ آ گیا اس سے بھی، آہستہ آہستہ اب الحمدللہ بہترین سسٹم بنا ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں، آہستہ آہستہ کام کو کام سکھاتا ہے، تو اس طرح یہ کہ کام ذرا بےچارے جو پوچھتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہوگا نا کہ کام کیسے کرنا چاہیے، تو یہ پوچھتے ہیں یہ بھی صحیح کرتے ہیں، ان کا جذبہ جبھی تو پوچھتے ہیں، اللہ برکت دے،
وہ ایک شخص اس کو دین کے کام کا جذبہ تو ہے، دعوت اسلامی کا دینی کام دیکھتے ہیں کہ یار یہ ماشاءاللہ اسی دور بھاگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں یار ہم یار آپ کی طرح وعمل نہیں ہے، ہماری پوری داڑھی نہیں ہے، ہم آپ کی طرح لباس نہیں پہنتے، تو کیا مجھے ایک ملے تھے یا کیا ہمارے لیے دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے یار، ہم کو دین کی خدمت آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں گے یار ہمارے لیے بھی کوئی جگہ بنتی ہو، ان کو آپ کیا فرماتے، یہ کیسے اپنی یہ خواہش پوری کرے یار ہم سے بھی دین کا کام،
مسئلہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہر ذمہ دار بھی ضروری نہیں ہے نا کہ بہت زیادہ سمجھدار بھی ہو، بعض تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بعض تھوڑا 19-20 ہوتے ہیں، کمزوری بھی ہوتی ہے، اب یہ کہ انزل الناس منازل ہوں، اب ایک درس نظامی کیا ہوا ہے یا کوئی عالم صاحب ایسے ہیں نمایاں اور وہ آتے ہیں کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے، آپ اس کو بولو گے ہیلو فیضان سنت چوک پہ درس دے دیا کرو، شاید وہ مطلب جھجکیں گے اور اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کریں کر کے ہو سکتا ہے چلے جائیں، تو یہ کہ جو مطلب ہم سے کام مانگتا ہے یہ ہمارے اندر بھی ایسی صلاحیت ہو کہ ہم اس کو اس کے مطابق کام مطلب یعنی کہ دیں تو ہی مطلب جمے گا، ورنہ جمے گا نہیں، اب کوئی مطلب آ جائیں اچھے قاری صاحب ہیں اور مطلب ان کے کئی شاگرد بھی قرا ہیں اور یہ کہ وہ آ کر بولیں کہ میں دعوت اسلامی کام کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے ہمارا اس میں ایک خالی ہے کیا، تو آپ کل سے آ جانا پڑھانا شروع کر دیں، تو آپ یہ زیادہ کہ وہ تو ان کے فارم بھاری ہو جائیں گے، ان کا شاید منشا یہ ہوگا کہ کوئی آپ کے مدرسۃ المدینہ میں جگہ ہو، یا عالم صاحب کا منشا یہ ہو کہ آپ کے جامعۃ المدینہ میں کوئی شیخ الحدیث کا منصب دے دیا جائے. میں حدیث پڑھانا جانتا ہوں تو اس کو آپ درس سے وہ فیضان سنت کا درس دینے کے لیے محدث صاحب تو شیخ الحدیث صاحب کو بولیں گے تو جمے گا تو نہیں. تو یہ کہ اب جامعہ المدینہ میں پڑھانا تو اس کو یہ مشورہ دے دیا جائے کہ آپ ہماری مجلس سے رابطہ کریں. مدرسۃ المدینہ میں قاری صاحب بنتا ہے پڑھانا ہے تو اس کے جو مجلس ہے فلاں فلاں ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس سے آپ رابطہ کریں.
یعنی ہمارے 12 دینی کاموں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ 80 کے آس پاس ہمارے جو شعبے ہیں ان شعبوں کے ذمہ داران سے ان کے رابطے کروائے جا سکتے ہیں. کسی شعبوں میں جیسے ہمارا پلانٹیشن کے کام ہو رہا ہے پودے لگانے کا کام, اس میں ایک سے ایک جذبے والے لوگ آ گئے ہیں. یہ ابھی بلڈ دینے والا کام ہمارا چل رہا ہے تو اس میں ایک سے ایک اسلام بھائی آ گئے ہیں. تو اسی طرح جامعۃ المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے, تو مختلف شعبوں میں ہیں کورسز ہیں ایک سے ایک.
سماجی کام کے بھی شوقین ہوتے ہیں, بعض یہ مدنی قافلے یا دینی کام جو ہم جس طرح کر اس کے نہیں ان کو جذبہ ہوتا بھائی غریبوں کی مدد کرنی ہے, یہ زخمیوں کی مدد کرنی ہے, دکھیاروں کی مدد کرنی ہے, اب وہ بھی ادارہ بن گیا ہے.
اب یہ معذوروں کا جو ہم نے بنایا ریہیبلیٹیشن سینٹر فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر دعوت اسلامی کا, تو اس میں ماشاءاللہ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں کہ یار یہ معذور بچوں کی خدمت ہے. اس میں
یہ فیضان سنت کا درس بولوں گے نا بیٹھا کرو, اور جگہ نہیں ہے درس دینے کی تو سنا کرو بیٹھ کر, تو وہ جمے گا نہیں. تو ہر ایک کو اتنی ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ جو جس کیٹیگری کا اس کو اس کا کام ہم دیں. یہ سب ذمہ داروں کے لیے یہ اہم مدنی پھول ہے. اب اس وقت تو پتہ نہیں ذمہ دار بھی بےچارے
ان شاء اللہ مدنی گلدستہ بنے گا.
سن بھی رہے ہوں گے
مجھ سے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ملے تھے ایک کسی جگہ پر, دنیا گھومے ہوئے اور بیرون ملک ان کے پاس ایک ملکی نیشنلٹی تھی. انہوں نے مجھے یہی کہا کہ میں دعوت اسلام کا کام کرنا چاہتا ہوں میرے لے کے آئے. میں نے ان کو کہا کہ پہلے تو آپ ہمارے پاس آئیں, ارے آپ کسی اکاؤنٹنٹ کرنا اکاؤنٹنگ کرنا جائیں گے تو کسی فرم میں ہی جائیں گے, گھر بیٹھ کے تو آپ اکاؤنٹنگ نہیں کریں گے. تو اگر ہمارے قریب آئیں, ہمارا پورا ایک شعبہ ہے مالیات کا, ہمارے باقاعدہ ایک بورڈ بنا ہوا ہے فائنینس بورڈ بنا ہوا ہے, ہمیں آپ کی ان سے ملاقات کراتا ہوں انشاءاللہ آپ ان کے, کیونکہ اس کی اکاؤنٹنگ کی دنیا تھی تو مالیات والوں سے وہ ملیں گے تو ان کو تو اس کا ٹھیک ہے. تو 12 دن کے کورس پر ان کو تیار کرنے میں کامیابی ملی کہ آپ ہمارے آئیں, ہمارے یہاں اصلاح عمل کورس ہے اس میں آپ کی شرکت بھی ہو جائے گی اور سر اس دوران آپ کی میں تعارف بھی کروا دوں گا. تو کورس کے لیے بھی تیار ہو گئے اور تعارف کے لیے بھی تیار ہو گئے, تو یوں انشاءاللہ قریب آنے سے فائدہ ہوتا ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو.
اللہ بہت سبھی بہت بڑی تحریک ہے, لاکھوں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے کروڑوں اس سے لکھوں گے. تو اب یہ کہ ہر ایک کو ان کی منزل کے مطابق اندر الناس منازل ہوں, لوگوں سے ان کی منزلوں ان کے منصبوں کے مطابق سلوک کرو. تو یہ سب کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے, اب یہ ہم کو پہچان ہونی چاہیے کہ کس کیٹیگری کو کہاں استعمال کرنا ہے.
ابھی کالج یونیورسٹیز کے کتنے اسٹوڈنٹ چھٹیاں بھی ہیں اور کتنے ڈاکٹرز اس وقت ملک بھر میں تھیلی سیمیا اور دیگر جو مریضوں کے لیے بلڈ جمع کرنا ہے یہ مصروف عمل ہے, دعوت اسلامی کے کام میں مصروف عمل ہے. اور پھر اسی دوران معاشرے نے مدنی قافلوں کی بھی دعوت دے دی جاتی ہے, جو درس و بیان کی بھی ترکیب بن جاتی ہے, اجتماعات میں بھی شرکت کرتے ہیں, جو ماشاء اللہ پھر ان کو بہت کچھ نیکیاں کمانے کا موقع مل جاتا ہے. کال چلائیں.
جنتی ہر جگہ نبی جنتی کتنی بار روزہ رکھا ہے، دعائیں مغفرت فرما دیجئے ہم سب کے لیے.
ماشاءاللہ، پہلے روزے کے بھی روزے دار بھی دیکھے، ایک نے دس بھی کہا نا، میرا دسواں روزہ ہے ماشاءاللہ.
جی جی،
اور ذکر اللہ نعرے بچے بچے کی زبان پر، ہر صحابی نبی جنتی
جنتی،
یعنی عاشقان صحابہ اہل بیت کے بارہ سر خون بڑھ جاتا ہوگا یہ نعرے سن سن کر، کہ بچے بچے صحابہ اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوئے جا رہے ہیں. اللہ میری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، نقشہ ہی بدل دیا الحمدللہ. اللہ سب کے روزے بھی قبول کرے، بچوں کو بھی مبارک، ان کے والدین تمام گھر کے افراد کو بھی میری طرف سے ڈھیروں ڈھیر مبارک.
دو کالز ہم ایک ساتھ چلا رہے ہیں.
میرا میرے والے سننے سے یہ سوال ہے کہ جو اینڈ والے تین دن پہ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، وہ 26ویں روزے کی رات کو بیٹھتے ہیں یا 27ویں روزے کی رات کو، جس میں بیٹھنا ہوتا ہے اعتکاف پہ؟
میرا نام تصور عباس عطاری ہے، میرا یہ سوال ہے. میں ایک ملز میں کام کرتا ہوں، اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر نکل کر تنخواہ لے سکتا ہوں اپنے مہینے کی؟ جزاک اللہ خیرا.
اللہ اللہ، یہ نفل اعتکاف ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں تین دن کی یا 27 روزہ یا 26 روزہ یہ ضروری نہیں ہے. لیکن ذرا جتنی دیر زیادہ رہیں گے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں، اس کے آداب بجا لاتے ہوئے، ثواب زیادہ ملے گا. تو اس میں آپ عام طور پہ تین دن والے غالباً 27ویں رات کو بیٹھتے ہوں گے، اور پھر یہ چاند تک یہ رہتے ہوں گے. اب دو دن ملے یا تین دن ملے، تین دن مل جاتے ہیں اگر وہ 26 کو جیسے غروب آفتاب پر آ جاتے ہیں مسجد میں، 27 کا پورا دن، 28 کا پورا دن، 29 کا بھی دن ملا، اور اگر 30 روزے ہوتے تو 4 دن مل جائیں گے. 27ویں رات کو بیٹھیے اگر تین دن کرنا ہے تو، 4 بھی ملے تو کیا ہے، مطلب فائدہ ہی ہے نا. اور تنخواہ لینے جائیں گے نا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب جو 10 دن کا اعتکاف ہے، آخری اشرے کا آخری 10 دن کا، وہ 20ویں روزے کو سورج ڈوبتے وقت مسجد میں ہونا ضروری ہے اعتکاف کی نیت کے ساتھ. اور اسلامی بہن کو 20ویں روزے کو سورج ڈوبتے وقت مسجد بیت میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اب یہ اعتکاف ان کا شروع ہو گیا 10 دن کا، اب اس میں باہر نکلیں گے تو اعتکاف ان کا ٹوٹ جائے گا. یہ تنخواہ لینے نہیں جا سکتے، کہ یہ نہ حاجت طبعی ہے نہ حاجت شرعی ہے، دو حاجتوں کی وجہ سے اعتکاف میں باہر نکل سکتا ہے. حاجت طبعی کی مثال یہ ہے کہ پیشاب لگ گیا، پیشاب کر رہا ہے، وہ باہر نکل سکتا ہے اس کے لیے. اب مسجد میں ہمارے یہاں تو استنجا خانے ہوتے ہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو جا سکتا ہے، اپنے گھر بھی جا سکتا ہے گھر استنجا کرنے کے لیے، جمعے کے غسل کے لیے نہیں جا سکتے، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے جمعے کا غسل کرنے کے لیے، یا ویسے ٹھنڈک کا غسل کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. فرض غسل ہو گیا تو پھر اگر مسجد میں کرنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، جیسے مشکل ہوتا ہے عام طور پہ گھر مسجد میں، تو پھر باہر نکلنے کی اجازت ہے.
جو تنخواہ لینے تو باہر نہیں جا سکتے، کیا انہیں اندر تنخواہ پہنچائی جا سکتی ہے؟
اب سیٹ تھوڑی دینے آئے گا یار،
نہیں اگر مثال کے طور پر
سرکاری دفتر ہے گورنمنٹ کا، تو گورنمنٹ کا افسر تھوڑی دینے آئے گا.
اگر کوئی ایسی صورت بندی ہے وہ تکلیف ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اگر پرائیویٹ آفس ہے تو وہ سیٹ کسی کو بول دے کہ یار اس نے مطلب اس کو جگہ پہنچا دو.
اب وہ کوئی ترکیب بن سکتی ہے، ایسی سخت مجبوری ہے، اگر تنخواہ نہیں ملی تو بھوکا مر جائے گا. بعض اوقات ایسی مجبوری ہوتی ہوگی کہ بالکل بندہ قلاش ہو جائے،
گھر میں نہیں ہوتے.
ہاں بالکل، تو گھر پہنچا دی جائے، گھر کا کوئی فرد ایسا سسٹم ہو، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، وہ جا کر لے آئے، باہر خود نہیں جا سکتا. اعتکاف سے پہلے سوچنا ہوگا کہ میں جا نہیں سکوں گا لینے کے لیے، اور اعتکاف بھی کرنا ہے، سعادت کی بات ہے.
شاہد اقبال اتاری خانے وال سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ باپا کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ اگر شلوار اس طرح سلائی کی ہو کہ وہ ٹخنوں کے نیچے ہو تو کیا نماز کی حالت میں اسے اوپر کرنا ضروری ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ نماز کی حالت میں اگر شلوار اس طرح جو ٹخنوں کے نیچے اوپر کرنا ہو تو یہ کپڑوں میں عیب آ جاتا ہے. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟
اوپر سے یا نیچے سے اس کو فولڈ نہیں کر سکتے. فولڈ کریں گے تو نماز مقروء تحریر میں ہوگی. اور ویسے اگر کسی نے نماز سے پہلے کھینچ کر چڑھا لی چڑھ جاتی ہے, فولڈ نہیں ہوتی, اوپر رہتی ہے, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اب مڑی بھی ہے, جیسے یہ مڑا ہوا ہے تو کوئی معزز آدمی کے پاس بھی نہیں جائے گا اس طرح اپنی شلوار موڑ کے سیٹ کر کے جائے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو بہرحال ایک حدیث پاک میں کفے صوب یعنی کپڑے لوٹنے سے فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر نیچے پڑی رہتی ہے تو نماز مکروہ تنزیہی ہے تخنوں سے نیچے اگر ہے تو, اور اگر یہ فولڈ کریں تو مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہو جائے گا, اسی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. اور اگر تکبر سے نیچے تخنوں کے نیچے پڑی رہنے دیتا ہے تب تو مکروہ تحریمی ہے, لیکن عام طور پر تکبر سے کوئی رکھتا ہو ایسا شاید نہ ہو. یہ بس وہ فیشن ہے, سستی ہے, جو بھی ہے کہ وہ نیچے پہنتے ہیں لوگ. جبا جو ہوتا ہے لمبا لمبا تو وہ بھی تخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. سنت یہی ہے کہ عام حالات میں بھی یہ کپڑے تخنوں سے اوپر ہونے چاہیے مرد کے لیے, عورت کے لیے نہیں, عورت کے نیچے ہوں. نماز میں بھی عورت کا تو نیچے ہی ہونے چاہیے. یہ میں مرد کے مسائل عرض کر رہا تھا. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کراچی گلشن حدیث سے بات کر رہا ہوں. میں سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا ہوں کہ میرے ڈیوٹی ہماری ساتھ سے ساتھ ہے, تو میرے ساتھی بولتے ہیں کہ ہم پانچ پڑے چلے جاتے ہیں کمپرومائز کر کے چلتے ہیں. تو میں ان کو بولتا ہوں کہ میں جو نا ساتھ سے ساتھ ڈیوٹی کرنا چاہتا ہوں, ہماری بالا گندا ڈیوٹی ہے. تو وہ میرے سے ناراض ہوتے ہیں کہ بولے نہیں نہیں آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی سختیاں ہوگی, تو اس کی ذرا مجھے رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ خیر.
ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. اور دوست ناراض ہوتے ہوں ہوتے رہیں, اللہ اور رسول ناراض نہ ہو. اور آپ ماشاء اللہ حکم شریعت پر عمل کر رہے ہیں کہ جب یہ 11-12 گھنٹے کا ہے تو پھر یہ کہ 12 گھنٹے ہی ڈیوٹی دینی ہوگی, کم نہیں کر سکتے. اس میں یہ 2 گھنٹے چلے جاتے ہیں چھوڑ گئے تو یہ 2 گھنٹے کی تنخواہ جو ہے نا یہ حرام بھی ہو جائے گی, کٹوتی بھی کروانی ہوگی, توبہ بھی کرنی ہوگی. اللہ توفیق دے, اللہ ہدایت دے. آپ الجھے بھی نہیں, لڑے بھی نہیں کہ میں 12 گھنٹے دوں گا, میں پورا کروں گا. اجارہ
ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی تم کو جانا تو تم چلے جاؤ, میں تو نہیں جاؤں گا.
یہ کہنا پھر گناہ کی اجازت دینا ہوگا کہ تم چلے جاؤ میں نہیں جاتا, تم بھلے گناہ کرو میں گناہ نہیں کرتا, یہ گناہ کی اجازت ہے. تو ان کو کچھ بھی نہ بولیں آپ, اور آپ اپنا بلکہ یوں کہہ کہ میں تو آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ مت جائیں. یہ ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں. کیوں اپنی تنخواہ اپنے بچوں کے منہ میں کیوں حرام ڈالتے ہو بھائی؟ حرام بولو تو جھٹکا نہ کھا جائے, لڑائی نہ کرنی ہے. پوزیشن آپ دیکھ لینا, اپنا وزن بھی دیکھ لینا کہ آپ کی بات مانیں گے تو ٹھیک ہے, آپ کو یوں لگتا نہیں مانیں گے لڑائی کریں گے, تو پھر نہ بولیں گے, اپنا ہی بول دیں گے میں بس پوری ڈیوٹی دینا چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اعتکاف پر بیٹھا ہے تو کیا وہ فون کے ذریعے گھر بات کر سکتا ہے؟ اور اگر دوستوں کا فون آ جائے تو کیا وہ اس سے بات کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی آگاہ فرمائیں. جزاک اللہ خیرا.
مسجد میں دنیا کی بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. اس طرح مسجد میں جو دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو برباد کرتی ہیں. اب یہ کہ گفتگو کون سی کر رہے ہیں, یہ فون پر کوئی ضروری گفتگو ہے, پھر یہ کہ دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہے, ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے, کہ معتکف ضرورتاً دنیا کی بات کر سکتا ہے. بے ضرورت اس کو بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ بات کیسی, اب دوست خالی گپے مار رہے ہیں, اور دہشت گردیوں کے اور ادھر کے تو ادھر کے تو مناظر آپ کو سنا رہے ہیں, تو پھر یہ تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھدار ہیں, یا سیاسی خبریں دے رہے ہیں طرح طرح کی, اس کا یہ بیان آیا اور اس کا وہ بیان آیا. تو خیر اب تو آپ کے پاس جب موبائل ہے تو آپ کو ویسے ہی پتا چل جاتا ہوگا. اس طرح کی چیزوں میں اعتکاف کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ معتکف جو وہ دھرنا مارتا ہے, یا یہ ایک اس کا نام بھی اس کے ایک معنی بنتا ہے کہ پڑا رہنا, دھرنا مارنا, یعنی کہ جم جانا کہ بس میں اپنی مغفرت کروائے بغیر یہاں سے ٹلوں گا نہیں. اللہ پاک کی جناب عاجزی, گڑ گڑانا, ذرا کو اس میں سختی تو کرنے دے اللہ پاک کی بارگاہ میں, تو گڑ گڑائیں کہ یا اللہ بس میری مغفرت ہونی چاہیے, میری مغفرت ہو جائے. تو پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے, اور دین سیکھنے کا ماحول ہے تو وہاں جیسے دعوت اسلامی کا ماحول پچھلے سالوں ہوتا تھا کہ سکھایا جاتا تھا اور ہلکے, تو دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے اجتماع اعتکاف, لیکن اس بار تو نہیں ہوگا یہ کرونا کے مسائل کی وجہ سے اپنے اجتماعی اعتکاف دعوت اسلامی نہیں کر رہی. بہرحال کہ جن کو کرنا ہے تو ان کو تو ظاہر ہے کہ منع تو ان کو بھی نہیں ہے, اپنے طور پر سنگل سنگل ایس او پیس کا بھی خیال جتنا ممکن ہو رکھنا چاہیے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. جو مطلب جائز طریقے پر ایس او پیس ہو سکے وہ کرنا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, تو انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ بچت ہوتی رہے گی.
میں ایک دکاندار کے پاس کام کرتا ہوں, اس کا جو ریٹ ہے مارکیٹ سے زیادہ ہے, بائک کا کام کرتا ہوں اس کا سے زیادہ ریٹ ہے, اور ہر چیز میں وہ ڈبل ڈبل پرافٹ رکھ کے جو ہے نا کسٹمر کو ڈیل کرتا ہے. تو میں اس کے پاس ملازمت کرتا ہوں, اگر کوئی کسٹمر میرے پاس آتا ہے تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ جو کسٹمر میرے پاس آئے میں اس کے پاس بھیجوں, کیا میں اس کو کہیں اور سے سامان لینے کے لیے بھیجوں؟
ماشاء اللہ, اس میں ایسا ہے کہ جو زیادہ نفع لیتا ہے, سر مروت کے تو خلاف ہے یہ کہ لوگوں کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے, خیر خواہی کرنی چاہیے, خیر خواہی کے خلاف ہے, بھلائی چاہتا ہے اگر بندے کی تو سستے سے سستی جگہ پر اس کو بھیجے اور کوالٹی بھی اچھی ہو. لیکن عام طور پر اس طرح کا جو مہنگا بیچتے نا تو ان کو جھوٹ بولے بغیر گزارا کم ہی ہوتا ہوا, کوالٹی بولیں گے اس کی کوالٹی اچھی ہے آپ یہ بھی استعمال کرو, اتنے دام والا بھی استعمال کرو, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کیا فرق ہے اس میں. تو ایسا نفسیات اس پر اثر ڈال کر اپنا مال بندہ مہنگا ٹکا دے گا, یہ میڈین فلاں ہے تو فلاں ہے تو ادھر کا ہے, اس کی اتنی لاسٹنگ ہے تو اتنا, اس کا ٹھہرا ہوا ہے تو اتنے عرصے چلے گا, اور وہ اتنے دن میں ٹھپ ہو جائے گا, سستا رہو ایک مہنگا رہو ایک بار, سستا رہو بار بار, سستا لے لو آپ کی مرضی ہے, وہ چار بار لینا پڑے گا اور میرا ایک بار میں آپ کو انشاءاللہ کام دے دے گا. تو یوں آپ کو یہ سستا ہے, آپ کو ڈبل لگ رہا ہے مگر سستا ہے, وہ چار گنا دام پڑ جائے گا. اس طرح کی ہو سکتا ہے یہ باتیں چکنی چپڑی کر کے گاہک کو ترکیب میں لے لیتے ہوں گے. تو یہ سب جو جو گنا کی باتیں ہیں وہ اس کو خود اندازہ ہوگا کہ وہ حقیقت کے خلاف بول رہا ہے. ایسا کرے بغیر مہنگا جبکہ سب سستا بیچ رہے یہی مہنگا دے رہا ہے, تو یہ اس میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں ہے کہ جو اس کو حق کر ہی لوگ مہنگا لیں گے, یہ خطرات تو ہیں.
اچھا میرے سنت بازو
اگر ایسا کرتا تو اس کے بعد نہیں بھیجنا چاہیے.
جب بازو کا جو نا وہ چیز نظر سیم آتی مگر کوالٹی میں فرق,
اگر ایسا ہے واقعی ایسا ہے کہ وہ کوالٹی اچھی ہے اور وہ بولتا اچھی ہے تو گناہ ہے بھی نہیں,
یوں قیمت بھی بڑھ جائے گی. اچھا دوسرے کے بازو کا ایک دکاندار جو نا وہ وارنٹی دیتا ہے, وارنٹی گارنٹی جو بھی دوسرا دکاندار نہیں دیتا, تو وہ ظاہر جو گارنٹی وارنٹی دے گا وہ بھی پیسے زیادہ لے گا.
جی فرق بھی بات ہو جاتا ہے بالکل. اب اگر کوئی کمیشن کا ترکیب ہے تو پھر اس کا بھی الگ مسئلہ ہوگا کہ اگر یہ بھیجے گا تو اس کو کمیشن ملے گا. اس سے
ایک ہی مارکیٹ میں دکاندار کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ گاہکوں کے ساتھ وہ جس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کی پناہ. تو آپ نے کافی چیزیں ان کو بتا دی ہیں, اللہ کرے کہ یہ دکاندار بھی سن رہے ہوں اور وہ اس پر عمل بھی کریں. اللہ کرے, اللہ کرے.
اب ہے تو صحیح ہے، جیسے ایک دام بتا دیا اب وہ دوسری جگہ جاؤ پوچھ لو تو وہ فون پیچھے چلا جاتا ہوگا،
اب لڑکا گھومتا ہے،
لڑکا اچھا
لڑکا گھومتا ہے،
مجھے ہمارا گاہک ہے اس کو اتنا ہی دام اتنا دام
بتا، میں پریکٹیکل مجھے پتا ہے لڑکا گھومتا ہے، ان کے کوڈ بڑے دو کا اشارہ تین کا اشارہ یہ اشارہ ان کے اشارے کوڈ بول دو کہ گاہک آیا ہے تم نے اب اس کے یہ کرنا ہے، بہت عجیب ہے، اور گاہک کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کیا کہانی ہو رہی ہے،
لوٹ مار میں سب شریک ہوتے ہی ہوں،
مارکیٹ ٹرینڈ ہے یہ، جن جن مارکیٹوں میں ہے وہ میں جانتا ہوں،
مہذب ڈاکوؤں کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں بازاروں میں یہ کہہ سکتے ہیں، اور شریف کے شریف، حاجی صاحب کے حاجی صاحب، کوئی ان کا نام نہ لے ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہے کس کی کیا نیت ہے، اس کو پتا ہے یہ سب دھندے چھوڑ دیں مرنا پڑے گا، آپ کے پیچھے آپ کے ان پیسوں سے آپ کی اولاد مسجد نہیں بنائے گی جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، یہ پھر مزید ایش اڑائیں گے اور کہیں آپ پھنس نہ جائیں، اس پہ حلال کمائیں، تھوڑا کمائیں، تھوڑا کھائیں، اس میں جو برکت ہوگی نا وہ زیادہ میں برکت نہیں، وہ ڈاکٹر لے جائیں گے زیادہ جو ہوگا ڈاکو لے جائیں گے، رشوت خور افسر لے جائیں گے، اور تھوڑا ہوگا اس میں کوئی اس طرح کا انشاءاللہ اٹیمپٹ نہیں ہوگا،
ملازم بھی ان چیزوں میں نہ پڑے، بھلے سیٹ بولتا ہے کہ جا کے یہ کر دو، تو میری عرض یہی ہے ملازمین سے بھی کہ آپ اس طرح کی مطلب گاہک کے پیچھے گاہک کو دھوکہ دینے والا اور اس کو کاٹنے والا کام جو ہے اس سے آپ بھی خود کو بچائیے،
آپ کی روزی بھی پھر غلط ہی ہو رہی ہے سر، بھلے نکال دے تو صحیح ہے، نکالنے کی کیا ہے انتظار ہے، خود ہی بولے میں یہ کام نہیں کرتا، نہ رکھے تو ٹھیک ہے، کہیں آخر سب تو حرام نہیں کھا رہے نا، حلال کھانے والوں کی بھی ایک تعداد ہے جو حلال کھا رہے ہیں جی رہے ہیں،
یہ سوال آیا کیا سجدے میں جا کر اللہ پاک سے دعا کرنا یہ بدعت ہے؟
نفل کے سجدوں میں تو دعا کرنے میں کوئی منع ہی نہیں ہے، نفل نماز میں تو سجدے میں اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے بندہ، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح دعا کی توفیق ملی اور اس کے شکرانے میں بندے نے سجدہ کیا تو یہ بھی اس سجدے میں بھی دعا ہو سکتی ہے، سجدے میں دعا کی تو پوری وہ
فیضان نماز
میں دیا ہوا ہے، سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے، سجدے میں عربی میں دعا کرے،
اور وہ دعا کرے گا کہ جو صرف اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے،
جی جی،
بندے ایک دوسرے سے جو آپس میں سوال کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتا،
اچھا اگر ایسے ہی اندھا بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے دعا کروں، جیسے عموماً ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اصل میں ہمیں کہنے والے جیسے کہہ دیں گے کہ وہ بندہ جتنا سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا، تو پھر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ حالت میں دعا زیادہ کرنی چاہیے کہ بندہ رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو ان سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اللہ نے دعا کی توفیق دی ہے، اب دعا یوں کر کے مانگنے کے بجائے وہ سجدے کے انداز میں وہ چلا گیا
تو سبب بن گیا اس کا،
ایک سبب کہ مجھے دعا کا موقع ملا ہے، دعا کی توفیق ملی تو اب میں شکرانے میں سجدہ کر رہا ہوں، اب سجدے میں اردو میں، میمن میں، گجراتی میں، انگلش میں، جس زبان میں وہ چاہے دعا کرے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا مدنی مذاکرہ